بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰر شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور عالمی خبروں کے بعد ایک رپورٹ بھی تفصیلی شامل رہے گی پروگرام میں. اور اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام پاکستان افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سن سکیں گے. اس پروگرام کے بعد اخبارات کی شرح سرخیوں اور بعض تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا. اور پروگرام آئینہ صحافت کے بعد اگلا پروگرام اسلام کی معرفت آپ سماعت فرمائیں گے. اور پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا. سامعین تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں تو لیجیے سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. ہندوستان کی ریاست گجرات میں اجتماعی عصمت دری اور خاندان کے 7 افراد کے قتل عام کے 11 مجرموں کو ریاستی حکومت کی طرف سے معافی دیے جانے کے معاملے پر مختلف حلقوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے بھی شدید احتجاج کیا ہے. طالبان انتظامیہ نے ناراض سابق طالبان کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کے مارے جانے کا اعلان کر دیا ہے. دہشت گرد امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد کرد ملیشیاؤں کی فوجی مشقوں کے موقع پر مشرقی شام میں الجبزہ آئل فیلڈ کے اطراف میں واقع امریکی فوجی اڈے کے قریب کئی شدید دھماکے ہوئے ہیں. اور جارح سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر رستم قاسمی نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی. اس ملاقات میں تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں ایران کی وزارت خارجہ کے اقتصادی شعبے کے سربراہ مہدی سفری اور پاکستان میں ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی سمیت بعض ایرانی حکام بھی موجود تھے. شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے ایرانی وزیر رستم قاسمی ایران اور پاکستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 21ویں اجلاس میں شرکت کے لیے آج صبح دارالحکومت اسلام آباد پہنچے. ان کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی پاکستان گیا ہے. آج دونوں ممالک کے 21ویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کا افتتاحی اجلاس بھی اسلام آباد میں منعقد ہوا جس میں متعلقہ وزارتوں کے اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ صدر ایران نے چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے عظیم عوامی اجتماع کے لیے عوامی گنجائشوں سے استفادے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ابراہیم رئیسی نے متعلقہ اداروں اور محکموں پر زور دیا کہ وہ چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے لیے عراق جانے والے زائرین کو لازمی سہولتوں کی فراہمی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ اس سال چہلوں میں امام حسین علیہ السلام 17 ستمبر کو منایا جائے گا۔ لاکھوں زائرین ہر سال چہلوں میں امام حسین میں شرکت کے لیے عراق کے جنوبی شہر کربلا معلی جاتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں اجتماعی عصمت دری اور خاندان کے 7 افراد کے قتل عام کے 11 مجرموں کو ریاستی حکومت کی طرف سے معافی دیے جانے کے معاملے پر مختلف حلقوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے بھی شدید احتجاج کیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے 2002 کے گجرات کے بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری اور اس کے گھر کے 7 افراد کے قتل کیس کے 11 مجرموں کو معاف کر دیے جانے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کی ہے۔ راہل گاندھی نے مودی حکومت سے سوال کیا کہ اجتماعی عصمت دری کے مجرموں کو معافی دے کر وہ ملک کی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے قول و فعل میں واضح تضاد اور فرق کو پورے ملک کے عوام دیکھ رہے ہیں۔ گجرات کی ریاستی حکومت نے بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری کا ارتکاب اور اس کے گھر کے 7 افراد کو، جن میں ایک 3 سال کی بچی بھی شامل تھی، قتل کرنے والے 11 مجرموں کو 15 اگست کے جشن کی مناسبت سے معافی دے دی تھی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ایسے مجرموں کو معافی دے کر حکومت کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ راہل گاندھی کے علاوہ ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی حکومت کے اس اقدام پر شدید حملہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں ایک مال گاڑی سے مسافر ٹرین کی ٹکر سے 50 سے زیادہ مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر میں ٹرین کا یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب گونڈیا ضلع میں ایک مسافر ٹرین مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس تصادم کے نتیجے میں مسافر ٹرین کے متعدد ڈبے پٹری سے نیچے اتر گئے، جس میں 50 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی ریلوے کے ایک اعلی عہدیدار نے بتایا کہ 36 گڑھ سے راجستھان جانے والی ایک مسافر ٹرین کو پیچھے سے آنے والی مال گاڑی نے ٹکر مار دی۔ مذکورہ ریلوے افسر نے بتایا کہ اگرچہ مال گاڑی کے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے تھے، لیکن اس کے باوجود حادثہ نہیں ٹل سکا۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ بہت سے زخمیوں کو ابتدائی علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان انتظامیہ نے ناراض سابق طالبان کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کے مارے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں بارڈر سیکورٹی فورس کی فائرنگ میں سابق کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کے مارے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ صوبہ ہرات کے ایک سرحدی علاقے میں پیش آیا۔ مولوی مہدی مجاہد کے قریبی ذرائع نے تاحال اس بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ مولوی مجاہد طالبان میں شامل واحد شیعہ ہزارہ کمانڈر تھے اور ان کا تعلق افغانستان کے صوبہ سرپل کے شہر بلخاب سے تھا۔ مولوی مجاہد نے ملک کی شیعہ ہزارہ آبادی پر توجہ نہیں دینے کی بنا پر متعدد بار طالبان حکومت پر سخت نکتہ چینی کی تھی، جس پر طالبان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تنظیم سے باہر نکال دیا تھا۔ ناراض کمانڈر مہدی مجاہد اور طالبان کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد بلخاب میں کئی بار جھڑپیں ہوئیں، جن میں فریقین کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے نے تاکید کی ہے کہ ایران طالبان کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی پر افغان عوام کی حمایت کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے ذلت آمیز انخلا کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے کاظمی قمی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کا ایک برس پورا ہو چکا ہے اور امریکہ کو افغانستان میں شکست کا سامنا ہوا ہے، تاہم وہ اب بھی اس ملک میں اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا عمل میں آیا ہے، تاہم اس ملک کی جاسوس ایجنسیاں افغانستان کو بدستور تباہ کرنے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے کاظمی قمی نے تاکید کی کہ ایران طالبان کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی پر افغان عوام کی حمایت کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک افغانستان میں تمام گروپوں کی شرکت سے ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل نہیں پاتی، ایران طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ دہشت گرد امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد کرد ملیشیاؤں کی فوجی مشقوں کے موقع پر مشرقی شام میں الجبسا آئل فیلڈ کے اطراف میں واقع امریکی فوجی اڈے کے قریب کئی شدید دھماکے ہوئے ہیں۔ شام کے صوبہ الحسکہ کے مضافاتی علاقوں کے مقامی ذرائع کے مطابق صوبہ الحسکہ کے جنوب میں واقع شہر الشدادی میں الجبسا آئل فیلڈ کے قریب امریکی فوجی اڈے کے اطراف میں آج الصبح کئی دھماکے ہوئے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے امریکی اتحاد کی جانب سے فوجی مشقوں کے دوران روشنی پھیلانے والے گولے داغے جانے کے موقع پر ہوئے۔ یہ فوجی مشقیں دہشت گرد امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیاؤں کے درمیان ہو رہی ہیں۔ شام میں امریکہ کا یہ ایک بڑا فوجی مرکز ہے جسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق امریکی فوجی اڈے کے قریب ہونے والے ان شدید دھماکوں کے بعد الشدادی شہر کی فضا میں امریکی جنگی طیارے اور ڈرون پرواز کرنے لگے اور شہر میں فائر بریگیڈ اور ایمبولینسوں کی آوازیں بھی بلند ہونے لگیں، جبکہ شہر کی فضا میں دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے نظر آئے۔ شام کے صوبہ حلب کے بعض مضافاتی علاقوں پر ترکی کے جنگی طیاروں کے حملے میں 3 شامی فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق ترک جنگی طیاروں نے منگل کی شام صوبہ حلب کے بعض مضافاتی علاقوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا، جس میں 3 شامی فوجی جاں بحق اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ترکی کا یہ حملہ دہشت گردوں کی حمایت میں انجام پایا۔ ترک فوج دہشت گردوں کے خلاف مہم کے بہانے گزشتہ 2.5 برس سے شام کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، جبکہ شامی شہری ترک فوج کے حملوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور ان علاقوں کے عوام نے بارہا مظاہرے کر کے اپنے ملک کی سرزمین سے ترک فوجیوں سمیت تمام بیرونی افواج کے انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے ڈرون اور جاسوس طیاروں نے صوبہ معرب، تائز، جوف، سادہ، الحدیدہ، زال حجہ اور سرحدی علاقوں پر پروازیں انجام دے کر اقوام متحدہ کی قائم کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے مسلح ڈرون طیاروں نے صوبہ تائز کے البرہ اور صوبہ معارف علاقے تلا میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے فوجیوں نے مختلف صوبوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مورچوں کے علاوہ الحدیدہ، تائز، معرب، حجہ اور سادہ سمیت متعدد صوبوں میں رہائشی علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے۔ عراق کے سرکردہ سیاسی رہنماؤں نے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مڈل ایسٹ نیوز کے مطابق عراق کے سابق وزیراعظم اور نصر ایلائنس کے سربراہ حیدر العبادی نے کہا ہے کہ ملک انتہائی حساس دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی کشیدگی میں کمی اور ملک کو بحران سے نکالنا قومی ضرورت بن گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے فلسطین سے متعلق ریڈیو تہران کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ 5 شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نیز غزہ کے عوام نے ان فلسطینی بچوں کے مزار پر دھرنا دیا اور عالمی سطح پر غاصب حسینی حکومت کے خلاف کارروائی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق 5 شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نیز غزہ کے عوام نے جبالیہ میں 5 شہید فلسطینی بچوں کے مزار پر دھرنا دیا اور غاصب حسینی حکومت کے جنگی طیاروں کی جارحیت کے دوران فلسطینی بچوں کو خاک و خون میں غلطیاں کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ 13 سالہ جمیل ایہاب نجم، 4 سالہ جمیل نجم الدین نجم، 16 سالہ حامد حیدر نجم، 17 سالہ محمد صلاح نجم اور 14 سالہ نظمی فائز ابو کرش وہ فلسطینی بچے اور نوجوان ہیں جو غزہ پر غاصب حسینی حکومت کی حالیہ وحشیانہ جارحیت میں شہید ہوئے ہیں۔ ان شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نے جبالیہ میں ان بچوں کے مزار پر اجتماع کیا اور دھرنا دیا اور زور دے کر کہا کہ غاصب حسینی حکومت ہمیشہ بچوں کو خاک و خون میں غلطاں کرتی رہی ہے، اس لیے اس غاصب حکومت کے خلاف عالمی اداروں کی جانب سے مؤثر کارروائی کیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ ان شہید فلسطینی بچوں کے لواحقین اسی طرح غاصب حسینی حکومت کے مقابلے میں تحریک استقامت پر اپنی حمایت پر زور دیا اور اس غاصب نیز مجرم حسینی حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھے جانے پر زور دیا۔ غاصب حسینی حکومت کے فوجیوں نے گزشتہ 5 اگست کو غزہ کو مسلسل 55 گھنٹے جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں دسیوں فلسطینی شہید ہوئے جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ جہاد اسلامی فلسطین کا ایک اعلیٰ کمانڈر بھی شہید ہوا۔ یہ فلسطینی بچے غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے کا نشانہ بنے اور شہید ہو گئے۔ ان فلسطینی بچوں کی عمریں 4 سے 17 برس کے درمیان ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ایک سینئر رکن احمد المدلل نے ایران پریس سے گفتگو میں غاصب حسینی حکومت کے خلاف جوابی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر حالیہ جارحیت کے بعد جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں غاصب صہیونیوں میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا ہے اور ان کی چین کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں کاری ضرب لگائے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ فلسطینیوں کی آبائی سرزمین میں غاصب صہیونیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاد اسلامی کے رہنما المدلل نے کہا کہ غزہ، غرب اردن اور سن 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کی جاری استقامت فلسطینیوں کا قانونی حق ہے، اور تحریک استقامت کی جانب سے تمام علاقوں میں صہیونیوں کو کاری ضرب لگائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ نے تحریک حماس اور امریکہ کے درمیان خفیہ رابطوں کی خبروں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تحریک حماس کے رہنماؤں کو امریکیوں کی جانب سے براہ راست ملاقات کی 12 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور اس بارے میں آخری درخواست سہولت کاروں کے توسط سے ٹرمپ کے داماد جیورڈ کوشنر کی درخواست تھی۔ ابو مرزوق نے کہا کہ تحریک حماس کے رہنماؤں نے ان تمام درخواستوں کو مسترد کیا کیونکہ حماس جانتی ہے کہ امریکہ کا مقصد مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ تحریک حماس کے رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ امریکہ فلسطین میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب حسینی حکومت کی جانب سے ہر طرح کے جرائم کے ارتکاب میں شریک رہا ہے، اور وہ اسرائیل کا ہمیشہ حامی رہا ہے اور اس کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد بھی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 مرداد، 19 محرم الحرام اور 17 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انیس محرم سن 366 ہجری قمری کو آل بویا خاندان کے ایک بادشاہ حسن بن بویا کا انتقال ہوا. وہ رکن الدولہ دیلمی کے نام سے مشہور تھے. جنوبی اور مغربی ایران پر حسن بن بویا کی حکومت تھی. قابل ذکر ہے کہ آل بویا خاندان کا شمار ایران کے مشہور ترین مسلمان خاندانوں میں ہوتا تھا، جس کی حکومت سن 320 ہجری قمری سے ایران اور عراق کے وسیع علاقوں تک پھیلی تھی. شام کی شمالی سرحدوں تک بھی آل بویا خاندان کی حکومت تھی. اس سلسلے بادشاہت کے بعض حکمرانوں نے اسلامی ثقافت و علوم کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں. چھبیس مرداد سن 1313 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی عالم دین آیت اللہ سید عبد المجید پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم تبریز میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ قم المقدس گئے. وہاں انہوں نے آیت اللہ سید حسین برجردی، سید محمد محقق داماد اور محمد علی عراقی جیسے جید علماء سے قصب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انہوں نے متعدد انقلابی اداروں کے قیام میں حصہ لیا. آخری دم تک وہ فقہ کی تدریس بھی انجام دیتے رہے. 58 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. سترہ اگست 1945 عیسوی کو احمد سکارنو کی قیادت میں ہالینڈ کے تسلط سے رہائی کے لیے انڈونیشیا کے عوام کی 4 سالہ تحریک شروع ہوئی. اس تحریک کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے ہالینڈ کو انڈونیشیا یونین کے نام سے ایک حکومت کی تشکیل پر مامور کیا. 1956 میں جمہوریہ انڈونیشیا نے اس یونین کو ختم کر کے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا. احمد سکارنو ملک کے پہلے صدر بنے. انڈونیشیا کا رقبہ 19 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے. سترہ اگست 1960 عیسوی کو مغربی افریقہ کے ملک گیبون نے آزادی حاصل کی. گیبون پر پرتگالیوں نے پہلی مرتبہ 15ویں صدی عیسوی کے اوائل میں قدم رکھا اور پھر اس پر مکمل طور سے قابض ہو گئے. 19ویں صدی کے اوائل تک پرتگالیوں نے اپنے علاوہ کسی اور ملک کو اس سرزمین تک دسترس کی اجازت نہیں دی، تاہم 19ویں صدی کے وسط میں فرانسیسی استعمار نے اس سرزمین تک رسائی حاصل کر کے برلن کانگریس میں گیبون پر اپنی حاکمیت تسلیم کرا لی. گیبون 17 اگست 1960 کو ایک جمہوری حکومت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اس سرزمین کے ستم رسیدہ عوام نے آزاد فضا میں سانس لی. گیبون کا رقبہ 2,67,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے. کیمرون، کانگو، گینی اور وسطی افریقہ سے اس ملک کی سرحدیں ملتی ہیں. سترہ اگست 1987 عیسوی کو جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر کے نائب 93 سالہ روڈولف ہیس نے، جو برطانیہ کے ایک جیل میں قید تھا، خودکشی کر لی. وہ نسل پرست نازی پارٹی کے بانی اراکین میں سے تھا اور 1933 میں ہٹلر نے اسے اپنا نائب مقرر کیا. دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد نورمبرگ کی عدالت نے اس پر مقدمہ چلا کر عمر قید کی سزا سنائی۔ بہرحال آج ہی کے دن روڈولف ہیس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ چھبیس مرداد سن 1369 ہجری شمسی کو جنگی قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں ایرانی جنگی قیدیوں کا پہلا گروپ عراق سے ایران پہنچا۔ دونوں ملکوں کے قیدیوں کی رہائی ایران اور عراق کے درمیان قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 598 پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایک اہم اقدام تھا۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی ایرانی جنگی قیدیوں نے عراق میں کیمپوں میں سخت اور ناقابل برداشت حالات میں دن گزارے، لیکن عراقی حکومت کے اہلکاروں کی اذیت رسانی کے باوجود ان کے عزم اور پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ عراق میں ایرانی جنگی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے برخلاف اسلامی جمہوریہ ایران میں عراقی جنگی قیدیوں کے ساتھ انسانی اور اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کیا جاتا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور افغانستان کی اہم خبروں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، صدر پاکستان نے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل میں مدد کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے ہندوستان کی جانب سے کشمیر کی خصوصی خود مختاری کی منسوخی کے تیسرے سال پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے عالمی برادری سے مدد کی درخواست کی۔ اس پیغام میں عارف علوی نے تاکید کی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق حل کرنا ہی خطے میں پائیدار امن و استحکام کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کے صدر نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو اپنی یک طرفہ کارروائی کے ذریعے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کئی قراردادوں کی خلاف ورزی کی، جس میں اس تنظیم کی نگرانی میں ریفرنڈم کے انعقاد کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اس کی حمایت جاری رکھے گا۔ اگرچہ ان دونوں ممالک کی علیحدگی کے بعد سے کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع کا سب سے اہم موضوع رہا ہے، لیکن کشمیر کی خصوصی حیثیت و خود مختاری کی منسوخی کو اس تنازع کا اہم موڑ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی حکومت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی خود مختاری کی منسوخی کے بعد حکومت پاکستان نے اس ملک کے ساتھ اپنے سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں نمایاں کمی کر دی۔ سامعین، ہندوستان کی حکومت کے اس اقدام کے بعد تحریک انصاف کی قیادت میں پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے ہندوستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے وسیع علاقائی اور بین الاقوامی مشاورت کو ایجنڈے میں شامل کیا، جس کا مقصد نئی دہلی کو کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی پر مجبور کرنا تھا۔ کشمیر کی خود مختاری کی وجہ سے کچھ ممالک نے اسلام آباد کے موقف کی حمایت کی اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی اٹھایا گیا۔ اس وقت کی پاکستان کی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد ہندوستان کے ساتھ امن مذاکرات معطل کر دیے اور مذاکرات کی بحالی کو نئی دہلی کے فیصلے پر نظر ثانی سے مشروط کر دیا۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی تیسرے برس پاکستان کے مختلف شہروں میں کشمیر کی خصوصی خود مختاری کو منسوخ کرنے کے لیے ہندوستان کی حکومت کے خلاف مظاہرے منعقد ہوئے، جس میں اس ملک کے عوام نے کشمیر کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا۔ عوام کے علاوہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت پر تاکید کرتے ہیں۔ کشمیر کی خصوصی خود مختاری کے منسوخی کی تیسرے سال کے موقع پر ترجمان چینی وزارت خارجہ کے موقف کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی پالیسی پر واپس آنے کی ضرورت کے حوالے سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ بیجنگ نے بھی کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق کی حمایت میں خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستانی حکام نے بارہا عالمی برادری کے اس ملک سے مسئلہ کشمیر کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے عوامی ووٹوں سے رجوع کرنے کے مطالبے پر غور کو اس ملک کا ایک اندرونی مسئلہ قرار دیا ہے اور دیگر ممالک کو اس مسئلے میں داخل ہونے سے خبردار کیا۔ ہندوستان نے کشمیری عوام پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کرنے کو اپنا اندرونی معاملہ سمجھا ہے، اور اقوام متحدہ نے دو غیر پابند قراردادوں میں نئی دہلی سے کہا ہے کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت دے کر جمہوریت کی پاسداری کریں۔ نئی دہلی نے اب تک اس کی مخالفت کی ہے۔ صدر پاکستان کی جانب سے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی درخواست مغربی ممالک کے لیے ایک امتحان ہے، جو انسانی حقوق کے معاملے پر ہمیشہ سیاسی محاذ آرائی کا شکار رہے ہیں۔ سامعین، افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار کو ایک سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے عوام کی پریشانیوں اور مشکلات میں اس ملک پر امریکہ اور نیٹو کے قبضے 2001 سے 2021 کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے والے طالبان گروہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس ملک کے لوگوں کے دکھ اور تکلیف کو کم کر دے گا اور حکومت کے عہدے پر اس طرح کام کرے گا کہ افغان عوام کی جان و مال کا تحفظ اور ان کی آزادیوں کے تحفظ کیا جا سکے۔ افغانستان کے سابق صدر محمد اشرف غنی کی حکومت کا تختہ الٹنے اور کابل کی فتح کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے بیانات پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گروپ نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، کسی بھی بات پر عمل نہیں کیا اور اپنے نعروں کے خلاف عمل کیا ہے۔ طالبان گروپ نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے عوام مستقبل میں اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ دعویٰ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران نہ صرف اس ملک کے عوام کے حالات میں بہتری نہیں آئی ہے، بلکہ عوام کو ماضی کے سابقہ دور سے بھی زیادہ سخت بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سامعین، افغانستان میں مہنگائی اور روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں روز افزوں اضافہ اس قدر ہے کہ انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں اس ملک میں قحط اور بھوک مری کی بابت خبردار کرتی رہی ہیں۔ طالبان نے افغانستان میں معاشرے اور خاص طور پر اقلیتوں کی بنیادی ضرورت کے طور پر تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو اس ملک میں اس گروہ کے ایک سال کے اقتدار کے بعد نہ صرف اس میں بہتری نہیں آئی بلکہ مذہبی اور نسلی اقلیتوں سمیت لوگوں کے لیے سیکیورٹی خطرات بڑھ گئے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران افغانستان میں شیعہ اقلیت بارہا داعش گروہ کے دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ٹارگیٹڈ حملے طالبان حکومت کی جانب سے اپنے فرائض سے غفلت اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے وعدوں کے سائے میں ہوئے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے طالبان نے کم از کم اسلامی شریعت کے دائرہ کار میں ان کے حقوق کا احترام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ گزشتہ ایک سال کے حکومتی دور میں نہ صرف یہ کہ افغان خواتین اسلامی شریعت کے معیارات کے مطابق اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکی، بلکہ طالبان حکومت نے خواتین کو کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا۔ سامعین، اسلام میں خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم و تربیت فراہم کرنے کی تاکید کے باوجود طالبان حکومت نے افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول ایک سال کے لیے بند کر دیے ہیں اور سماجی سرگرمیوں اور مختلف ملازمتوں میں خواتین کی موجودگی پر پابندی لگا دی ہے۔ ایک سال قبل طالبان کے ترجمان نے وعدہ کیا تھا کہ افغانستان میں میڈیا آزادانہ طور پر کام کرے گا، لیکن اس ملک میں طالبان کی حکومت کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے 12 ماہ گزرنے کے بعد میڈیا پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور طالبان نے ان پر سخت قوانین نافذ کر رکھے ہیں جو کہ عملی طور پر اس کے نظریات کا حصہ ہے، اور یہ امر میڈیا کی سرگرمیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ طالبان کی حکومت، جس نے عالمی برادری کے دباؤ کی وجہ سے افغانستان میں ایک جامع حکومت بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن گزشتہ ایک سال میں اس نے نہ صرف اس میدان میں کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ اس نے اپنی خاص طرز حکمرانی پر زور دیا۔ حکومت کے شعبے سے اس ملک میں مزید عوامی عدم اعتماد پیدا ہوا. یہ صورتحال وجہ بنی ہے کہ عالمی برادری طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہ کرے. لوگوں کی روزگار کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. اس ملک کی موجودہ مشکل صورتحال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک طالبان اپنے وعدوں کی تکمیل کی طرف نہیں بڑھتے اور افغانستان میں جمہوری اصول کا احترام نہیں کرتے. افغانستان پر 20 سالہ فوجی جارحیت اور قبضے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی 1 سال قبل غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن افغان عوام آج بھی اس جنگ کے تخریبی اثرات میں پھنسے ہوئے ہیں. اگرچہ جنگ بظاہر ختم ہو چکی ہے، لیکن غربت، بے روزگاری اور بدامنی افغانستان پر ہنوز سایہ فگن ہے، اور امن و سکون کا قیام اس ملک کے عوام کے لیے قصہ پارینہ بنا ہوا ہے. امریکی فوج کے 20 سالہ قبضے نے افغان عوام کو لاتعداد مسائل اور مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. افغانستان کے مظلوم عوام بدستور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا شکار ہیں. افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قومی نے قومی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجی افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ تو کجا بلکہ خود دہشت گردی پھیلاتے رہے ہیں. امریکی فوج کی 20 سالہ موجودگی کے نتیجے میں افغانستان کے عوام پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں حسن کاظمی قومی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے خفیہ ادارے بدستور افغانستان میں سرگرم ہیں اور پس پردہ رہ کر تخریبی کاروائیاں انجام دے رہے ہیں. سامعین، طالبان حکومت کے ترجمان نے کابل میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے سربراہ ایمن الزواہری کی ہلاکت کے دعوے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں دہشت گرد گروہ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کے قتل کو ایک دعویٰ قرار دیا اور کہا اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور نتائج کے بارے میں بتایا جائے گا. 1 اگست کو طالبان حکومت نے کابل پر امریکی ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کارروائی کی مذمت کی اور اسے افغانستان کی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیا. طالبان کے ترجمان نے کہا کہ انہیں ایمن الزواہری کی کابل میں موجودگی کا علم نہیں اور افغانستان سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں. اگر دنیا کے ممالک کے پاس اس گروہ کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ہیں تو وہ فراہم کریں تاکہ ضروری اقدامات کیے جا سکیں. طالبان حکومت کی جانب سے کابل پر امریکہ کے ڈرون حملے میں القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کی ہلاکت کے واشنگٹن کے دعوے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل امریکی صدر کے اس دعوے کی تحقیقات کرے گی جس میں القاعدہ کے سربراہ کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا ہے. سامعین، طالبان حکومت کے مطابق افغانستان میں القاعدہ کے رہنما کو کابل میں امریکہ کے ڈرون تیاری کی مدد سے ڈھونڈ کر مارنا فروری 2021 میں دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جس پر دو طرفہ تنازعات کو ختم کرنے کے لیے طالبان اور وائٹ ہاؤس کے درمیان دستخط ہوئے تھے. سامعین، طالبان حکام کے بیانات کے مطابق دوحہ معاہدے میں امریکہ نے افغانستان کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کی خلاف ورزی نہ کرنے اور طالبان حکومت کی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے مدد کا دعویٰ کیا تھا. دوحہ معاہدے میں امریکہ کی طرف سے اس عزم کے باوجود کابل پر اپنے حالیہ ڈرون حملے میں اس معاہدے اور افغانستان کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ نے اس غیر قانونی اقدام کو یہ کہہ کر جائز قرار دیا کہ اس حملے کا ہدف القاعدہ کے رہنما تھے. دوسری جانب امریکی حکام طالبان پر ایمن الزواہری کو افغانستان میں پناہ دینے کی وجہ سے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں. کابل پر امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے رہنما کی ہلاکت کے حوالے سے امریکہ اور اس ملک کے میڈیا کے دعووں کے باوجود طالبان حکومت کی ابتدائی اور فیلڈ رپورٹس نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے، اور اب طالبان نے اس مبہم کیس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے. اور اس ڈرون حملے کے دوران الزواہری کی موت کی تصدیق کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر طالبان کی تشکیل کردہ کمیٹی کی تحقیقات میں ایمن الزواہری کی کابل میں موجودگی اور امریکی ڈرون حملے میں ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، تب بھی امریکی حکومت القاعدہ رہنما کی ہلاکت کے بارے میں اپنی رپورٹ واپس نہیں لے گی، کیونکہ اس مبینہ کارروائی کو وائٹ ہاؤس کے لیے ایک کارنامہ سمجھا جا رہا ہے اور امریکہ اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے پر آمادہ نہیں ہے. سامعین، ایک اور نقطۂ نظر میں اگر طالبان کی تشکیل کردہ کمیٹی کی تحقیقات میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ الزواہری ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تو طالبان حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں بڑھ جائیں گی. ایسا لگتا ہے کہ طالبان کابل پر امریکی ڈرون حملے اور الزواہری کی مبینہ ہلاکت کے معاملے میں ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، اور امریکہ افغانستان کے خلاف اپنے دباؤ کو جاری رکھنے میں کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ جمہوری اسلامی، ایٹمی معاہدے کی گیند یورپی یونین کی کورٹ میں. روزنامہ العرب، اسرائیل ٹارگٹ کلنگ کی سمت واپسی سے جنگ کی آگ بھڑکا رہا ہے. نیو یارک ٹائمز، کینیا میں نئے صدر کا اعلان لیکن جنگ غالباً ابھی ختم نہیں ہوئی. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ رسالت، ڈالر کا زوال. روسی صدر ولادیمیر پوتین نے گزشتہ جون میں بریکس اجلاس میں ایک نئی بین الاقوامی کرنسی کے ذخیرے کی بات کی تھی، جس کا مقصد تقریباً 80 برسوں سے دنیا پر تسلط قائم کرنے والے ڈالر کے اثر کو ختم کرنا ہے. اور روسی حکام واضح طور پر اپنے اس مقصد کا اعلان بھی کر رہے ہیں. چنانچہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے حالیہ دنوں میں بیان دیا ہے کہ ڈالر کی برتری کا دور گزر گیا ہے. امریکی حکام عالمی تجارت کے میدان میں نئے بین الاقوامی اتحادوں کی تشکیل کی وجہ سے سخت تشویش میں ہیں. دراصل ڈالر کا تسلط امریکی تسلط سے وابستہ ہے، اور اب جب کہ امریکہ کا عالمی تسلط کمزور پڑ رہا ہے، یقینی طور پر ڈالر کو نظر انداز کرنے کا عمل بھی بین الاقوامی سطح پر زیادہ شدت کے ساتھ نظر آئے گا. روس کے علاوہ چین بھی اس مہم میں شامل ہے. چین بھی ڈالر کے خلاف میدان میں پوری طرح سے آ گیا ہے، جس کی معیشت بڑی تیزی سے امریکی معیشت کے قریب پہنچ رہی ہے. القدس العربی، شام ترکی کے فضائی حملے میں 3 فوجی جاں بحق، 6 زخمی. شامی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ حلب کے مضافات میں ترکی کے فضائی حملے میں 3 فوجی جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ شام کی مسلح افواج نے حملے کا جواب دیا ہے، جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. تاہم ترکی کو ہونے والے نقصانات کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں. شام کے سرکاری ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ ترکی کے جنگی طیاروں نے منگل کے روز دوپہر کے وقت حلب کے مضافات میں کئی فوجی اڈوں پر حملے کیے، جن سے 3 فوجی جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے. ترکی نے اس خبر پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. سن 2016 سے ترکی نے شمالی شام میں کئی حملے کیے ہیں، اور اس کے فوجی شام کی سرحد میں 30 کلومیٹر اندر تک گھسے ہوئے ہیں. انقرہ شام کی جنگ میں کئی حکومت مخالف تنظیموں کی حمایت بھی کرتا ہے، جبکہ دمشق ترکی پر شام میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کا الزام لگاتا ہے. اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ صحافت، مسلمانوں میں طلاق حسن غیر معقول نہیں، سپریم کورٹ. جن ستا، ہندوستان کو جھٹکا، فیفا نے لگائی پابندی. روزنامہ خبریں، وزیراعظم شہباز شریف اگلے ہفتے قطر کا سرکاری دورہ کریں گے. اور اب کچھ تفصیلات. روزنامہ جسارت، دنیا ایک اور سر جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، وزیراعظم. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سر جنگ یا بلاک کی سیاست میں واپس جانے کی متحمل نہیں ہو سکتی. تصادم نہیں بلکہ تعاون بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی محرک ہونا چاہیے. اگر چین اور امریکہ چاہیں تو پاکستان دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا. وزیراعظم شہباز شریف نے غیر ملکی جریدے نیوز ویک کے فارن پالیسی کے سینئر تجزیہ کار ٹام او کونر کو دیے گئے انٹرویو میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے، اسلام آباد کے ساتھ چین، امریکہ اور دیگر دوست ممالک کے تعلقات پر روشنی ڈالی۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں وزیراعظم شہباز شریف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ پاک چین تعلقات بہت خاص ہیں، پاکستان اور امریکہ نے دیرینہ تاریخی اور دو طرفہ تعلقات بھی برقرار رکھے ہیں جو باہمی دلچسپی کے تمام امور کا احاطہ کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ تمام ممالک کے ساتھ تعمیری تعلقات سے خطے میں امن اور استحکام کے ساتھ ساتھ ترقی اور رابطہ کاری کو فروغ مل سکتا ہے۔ روسنما قومی آواز، بلقیس بانو، کیا ایسے مقدم رکھا جاتا ہے خواتین کا وقار؟ بھارتی ریاست گجرات میں فسادات کے دوران ہندو شدت پسندوں نے 5 ماہ کی حاملہ بلقیس بانو کا گینگ ریپ کیا تھا اور ان کی 3 سالہ بیٹی سمیت ان کے خاندان کے 14 افراد کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ اب ان جرائم کے مرتکب تمام 11 سزا یافتہ مجرم رہا کر دیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ 14 برس کی سزا کاٹ لینے کے بعد ان مجرموں کو اب معافی دے دی گئی ہے۔ گجرات میں ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے بلقیس بانو گینگ ریپ کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تمام 11 مجرموں کو گودرا جیل سے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر پیر 15 اگست کے روز رہا کیا۔ اس سے چند گھنٹے قبل ہی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ملکی یوم آزادی کے موقع پر دہلی کے تاریخی لال قلعے کی فصیل سے اپنے ہم وطنوں سے خطاب میں خواتین کی عزت اور وقار کو مقدم رکھنے اور ان کی ہر صورت میں حفاظت کرنے کا عہد کرنے کی اپیل کی تھی۔ خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے اس گینگ ریپ کے مجرموں کو معافی دینے کے گجرات حکومت کے فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے اور اسے عورتوں کے حوالے سے وزیراعظم مودی کے قول و عمل میں تضاد قرار دیا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر۔ ایرنا، امریکہ آج بھی 1953 کی بغاوت والا امریکہ ہے، مضبوط ایران قوم کی خود مختاری و آزادی کا ضامن، اسپیکر۔ فاس نیوز ایجنسی، ایران نے اسلامی جمہوریہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے بہترین طریقے سے کوشش کی ہے، ویانا میں روسی مندوب اولیانوف۔ سانا نیوز ایجنسی، غاصب ترکی نے مقامی لوگوں کو خبردار کیا ہے اور وہ شام پر نئی جارحیت کے لیے فوج کو تیار کر رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت، سامن پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے، پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں، ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21ویں آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے۔ رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی، تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اس وقت آپ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام مقدس دفاع، اور ہم معذرت چاہتے ہیں، اس وقت آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، اور اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پروگرام مقدس دفاع، اور اسی کے ساتھ آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع۔
سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں مقدس دفاع کا ایک نئے زاویے سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں نوجوان ایرانی جنگجوؤں کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جذباتی اور روحانی تعلق کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے رضاکار بسیجیوں میں پیدا ہونے والے شوق اور جذبے کو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کے بزدلانہ حملے کے خلاف ایرانی مجاہدین کے 8 سالہ مقدس دفاعی سلسلے سے متعلق اس پروگرام میں ہم ایک طویل اور وحشیانہ جنگ کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جنگ دوسری جنگوں کے مقابلے میں ایک منفرد جنگ ہے۔ صدام کے خلاف ایران کی اس جنگ کی کئی خصوصیات اور منفرد صفات ہیں۔ ایران پر صدام کی حکومت کے حملے کے بعد ایران کے تمام طبقات اپنے انقلاب کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنے مذہبی عقائد اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وطن کے اس خوبصورت دفاع کی مناسبت سے انہوں نے عظیم اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک ایسا حساس اور انتہائی شاندار دور رقم کیا جسے مقدس دفاع کا دور کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں دفاع مقدس کے 8 سالوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے مقام و منزلت اور ایرانی مجاہدین اور ان کے رہبر کے درمیان انتہائی جذباتی تعلق پر گفتگو کی گئی تھی۔ پہلوی بادشاہت کا تختہ الٹنے میں اسلامی انقلاب کی فتح کی ایک بڑی وجہ مسلم عوام کے تمام طبقات کا وہ جذبہ ایثار تھا جسے اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم میں پیدا کیا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے سختیوں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اور دنیا کے مظاہر سے تعلق توڑتے ہوئے امریکہ اور اس کے مصنوعی سیاروں جیسی عظیم طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر ان پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جذبے کے ساتھ اور موت کے آخری لمحے تک خالص توحیدی تعلیمات پیش کرتے ہوئے عوام میں انقلاب کے جوش و خروش کو برقرار رکھا۔ ایرانی عوام میں اسلامی انقلاب سے محبت اور اسلامی شعور کو پیدا کرنے میں سب سے اہم کردار یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے عملی کردار کا ہے۔ مسلط کردہ جنگ میں اس جذبے نے مزید گہرائی حاصل کی اور اپنا اصل مقام اور نام بھی پیدا کیا۔ ایسے حالات میں میدان جنگ کا بنیادی عنصر ہمت، ایثار، قناعت، خود فراموشی، خدا پرستی تھے۔ رضاکار بسیج امام خمینی سے محبت کرنے والے اور دینی اقدار کے اصل علمبردار اور جذبہ شہادت سے سرشار وہ نوجوان تھے جنہوں نے آخر تک دشمنان اسلام کے عزائم کو ناکام بنانے میں اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اسلامی انقلاب کی فتح نے اسلامی حکومت کے ڈھانچے میں اداروں کی تشکیل کی راہ ہموار کی، جس کی مثال تاریخ میں منفرد اور بعض صورتوں میں تو بے مثال ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی یا اسلامی انقلابی گارڈ، اسلامی انقلابی کمیٹیاں، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، تعمیراتی جہاد اور مظلوموں کو متحرک کرنے جیسے ادارے تشکیل پائے، اور ان اداروں کو ایجاد کرنے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہدف یہ تھا کہ ملک کے مسائل کو تیزی سے حل کیا جائے اور عوام اس میں شامل و دخیل ہوں۔ اس دوران امام کا سب سے جامع اور اہم اقدام انقلاب اسلامی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے لاکھوں افراد کو جمع کرنا تھا۔ رضاکار فورس کی تشکیل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے 2 کروڑ رضاکاروں کی فوج کی تشکیل کے مرحلے اور اعلان سے شروع ہوئی۔ امام خمینی کا یہ اقدام بیداری اور بے مثال حکمت عملیوں میں سے ایک ہے جو انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد منظر عام پر آئے۔ سازشوں کو ناکام بنانے کے بنیادی عوامل وہ سیاسی بصیرت تھی جس سے امام خمینی مالا مال تھے۔ تہران میں امریکی سفارتخانے سے حاصل کی گئی دستاویزات اور امریکی حکام کے واضح بیانات نے ایرانی عوام اور حکام کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ اسلامی جمہوریہ میں امریکہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور اس ملک کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس عمل نے دنیا میں امریکہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ لوگوں کو کم سے کم وقت میں دشمن کا مقابلہ کرنے اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے مقابلے کے لیے کم سے کم وقت میں ایک لشکر کی تیاری ایران کے اسلامی انقلاب کی بنیادی ضرورت تھی۔ اسی مناسبت سے 26 نومبر 1979 کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رضاکار بسیج کی تشکیل کے لیے ایک تاریخی حکم جاری کیا۔ اس اعلان کے بعد ایران کے متدین اور پاکباز مسلمانوں نے، جو انقلاب اور اس کے بلند اہداف سے محبت کرتے تھے، انقلاب کی کامیابیوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے، اور انہوں نے رضاکار فورس بسیج کے مراکز اور ملک بھر کی مساجد میں عوامی مزاحمتی گروپ تشکیل دیے۔ رضاکار بسیج کا پہلا تجربہ انقلاب مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنا اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور انقلابی کمیٹی کی مدد کرنا تھا، اور اس طرح انہوں نے ایران کے سیاسی استحکام، ہم آہنگی اور قومی اتحاد میں ابتدا میں ہی مؤثر کردار ادا کیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے رضاکار بسیج کی تشکیل کے حکم کے ایک سال سے بھی کم عرصے کے دوران عراق میں باسی حکومت نے انقلاب اسلامی کے دشمنوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ اسلامی انقلاب کی تبدیلیوں اور پیش رفت کی وجہ سے پیدا ہونے والی اس نازک صورتحال میں اسلامی جمہوریہ ایران باسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ حکومت ابتدائی مرحلے میں تھی، انقلاب تازہ کامیاب ہوا تھا اور اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ اندرونی اور بیرونی دو محاذوں پر بیک وقت مقابلہ کرے۔ اسلامی جمہوریہ کی فوج جو امام خمینی رحمت اللہ کی حمایت سے اپنی پوزیشن حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی، لیکن یہ فوج تتر بتر ہو چکی تھی۔ انقلاب کی فتح کے بعد سیاسی حالات کے مطابق اس فوج کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کو شہروں کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور اس نئے ادارے کے ذمے بہت سے کام سونپے گئے، لیکن اس نئے ادارے کے پاس ضروری آلات کی کمی، نیز تجربات کی کمی ہمیشہ آڑے آئی۔ ایران کی مسلح فوج کی بگڑتی ہوئی حالت سے آگاہ عراق کی باسی حکومت نے امریکہ، سوویت یونین اور ان کے سیٹلائٹس کی حمایت سے ایران کے خلاف بھرپور حملے کا آغاز کیا۔ اس دوران رضاکار بسیج کا کردار مقدس دفاع کے میدان میں انقلابی عوام کے حوالے سے ایک نئی قوت کے طور پر ابھرا۔ عراق کی باسی حکومت نے تہران کے خلاف چند روز میں فتح کا جو خواب دیکھا تھا وہ پہلے مرحلے میں ہی بکھر گیا، اور یقیناً اس میں ان رضاکار بسیجیوں کا خصوصی کردار ہے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر میدان جنگ میں خالی ہاتھ پہنچے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ وہ مجاہدین جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر رضاکار بسیج کے نام سے مزاحمتی اڈوں میں جمع ہوئے تھے، وہ بہت جلد میدان عمل میں جنگی محاذوں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک مزاحمت کی۔ 8 سالوں کے دفاع کے دوران عوامی موبلائزیشن اس قدر بڑھی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کامیابی کو دشمن نے بھی تسلیم کیا کہ اس موبلائزیشن کے نتیجے میں سامنے آنے والی نوجوان رضاکار بسیج فورس ایسی طاقت ہے جو دنیا کی کسی بھی کلاسک فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہادر رضاکار بسیجیوں کے بارے میں فرمایا، آپ میدان جنگ میں ایرانی قوم کی مظلومیت اور جرت کا مجسم اور انقلاب کی روشن تاریخ ہیں۔ آپ پاک فرزند اور مسلمانوں کی عزت کے علم بردار اور اس ملک کی ڈھال ہیں۔ آپ وہ ساتھی کمانڈر اور بیدار اہلکار ہیں جو مضبوطی سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا مقدس ادارہ جو ہمارے نظام کی الہی اقدار کے دفاع میں سب سے بڑا مرکز رہا ہے اور رہے گا، اس میں بسیج کا کردار نمایاں ہے اور جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے امن ہو یا جنگ۔ رضاکار بسیج اور امام خمینی کے درمیان تعلق دو طرفہ تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضاکار بسیج کے مجاہدین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ رضاکار بسیجیوں کے نام ایک پیغام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہمیشہ رضاکار بسیجیوں کے خلوص اور پاکیزگی پر رشک کرتا ہوں اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان رضاکار بسیجیوں میں شمار کرے۔ اس دنیا میں مجھے رضاکار بسیجی ہونے پر فخر ہے۔ رضاکار بسیج کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، رضاکار بسیج ایک پاکیزہ اور پھلدار درخت ہے جس کے پھولوں سے بہار کی خوشبو اور یقین کی تازگی محسوس ہوتی ہے، اور رضاکار بسیج حدیث عشق ہے۔ بسیج محبت کا مکتب اور گمنام گواہوں اور شہداء کا مکتب ہے جس کے پیروکاروں نے اس کے دفتر پر شہادت اور قربانی کی عبارت رقم کی ہے۔ سمن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں 90% سے زیادہ رضاکار بسیجیوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو نزدیک سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ آپ کے ایسے عاشق اور دیوانے تھے کہ آپ کے ہر فرمان پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بقول بسیج خدا کی مخلص فوج ہے۔ تنظیم کے دفتر پر اول سے آخر تک تمام مجاہدین نے دستخط کی ہیں۔ شہید ہونے والے رضاکار بسیجیوں میں سے ایک مشتبہ صفدری نامی جو ایک طالب علم تھا، وہ ہائی سکول کے دوران رضاکار بسیج میں شامل ہوا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا۔ جنگ کے دوران اس نے ایک قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، امام کی مسکراہٹ نے مجھے شہادت کا راہ سکھایا۔ سامن، مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک بسیجی کے سینے پر لگی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو دیکھ کر ایک عراقی افسر نے کہا، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا رہبر امام خمینی ہے۔ یہ عراقی افسر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو چومتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس امام نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ سامعین، دفاع مقدس کے مجاہدین شدید لڑائی، اسیری یا ٹریننگ کے وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے اور ان کی مسکراہٹ والی تصویر کے بارے میں سوچ کر ہی پرسکون ہو جاتے تھے۔ جب اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد 598 منظور ہوئی اور جنگ ختم ہوئی تو محاذ پر موجود مقدس دفاع کے مجاہدین رو رہے تھے، کیونکہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے قرارداد کو قبول کرتے وقت کہا تھا کہ میں نے زہر کا پیالہ پیا۔ یہ جملہ ایرانی مجاہدین کے لیے بہت سخت تھا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اے کاش ہم شہید ہو جاتے، لیکن امام خمینی کی زبان سے یہ جملہ نہ سنتے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر اور مصلحت کی بنیاد پر قرارداد 598 کو قبول کیا۔ البتہ امام خمینی کے اس فیصلے کو اس وقت لوگوں نے نہ سمجھا، لیکن بعد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ درست تھا۔